نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمدللہ تراویح میں پانچ پارے مکمل ہو گئے. سورہ نساء کی تلاوت کی گئی. اس کی پہلی آیت عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے رحم اور صلہ رحمی سے متعلق احکام دیے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رشتے اور ناطے اور تعلقات ہمارے ہیں، خاص طور پر ماں کی طرف کے، ان رشتوں کو قائم رکھا جائے، صلہ رحمی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے اور تعلقات کو توڑا نہ جائے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے تعلق رکھے گا تو ہم بھی رکھیں گے، اور اگر ہم سے کوئی تعلق توڑے گا تو ہم 10 مرتبہ توڑ دیں گے. بلکہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. لیکن یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ احسن من اساء الیک، تم اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے. حتیٰ کہ واعف عمن ظلمک، تم اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا سل من قطعک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. تو بات یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے توڑے تو ہم بھی توڑیں گے اور جو ہم سے جوڑے گا تو ہم بھی جوڑیں گے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہم سے توڑے تب بھی تم اس سے جوڑو. اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. ورنہ ادلا بدلا نہیں ہے کہ اگر اس نے جناب سلام کیا تو ہم نے بھی کر لیا، اگر اس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے منہ پھیر لیا. شریعت اور دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے منہ پھیرے تب بھی ہم اس سے منہ نہ پھیریں. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات بعض لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے یا ان سے بہت ہی گہرا تعلق رکھا جائے، تو شریعت نے اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا. لیکن اس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، کم از کم ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. سامنے آ جائے تو کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا دل نہیں چاہتا کسی سے بہت زیادہ بیٹھنے کو، کسی کے پاس یا کسی سے بہت زیادہ تعلق رکھنے کو، تو شریعت نے اس پر مجبور نہیں کیا. لیکن جو حقوق اس کے ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی تو بہرحال ضروری ہے، اس کو ادا کیجیے. ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور ہمارا اس سے تعلق رشتہ ایسا ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہے، تو کم از کم ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اس کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اب اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی کرتا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ہم آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر وہ کرے گا تو ہم کریں گے، اگر وہ نہیں رکھے گا تو ہم نہیں رکھیں گے. تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو صلہ رحمی کی بات نہ ہوئی. صلہ رحمی یہی ہے کہ آدمی اگر وہ توڑے تب بھی تم جوڑو، اصل یہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے اصل میں ہمیں ڈرایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے مجھے میرا یہ کام کر دو، تجھے اللہ کا واسطہ یہ کام کر دے. تو جس اللہ کا نام لے لے کر تم یہ سوال کرتے ہو تو کم از کم اس سے ڈرو تو صحیح. اور اسی طریقے سے وَالْأَرْحَامَ، جو رشتے داریاں ہیں ان کو قائم رکھیے، ان کو توڑے مت. ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرما دیا کہ اللہ تم پر نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا رقیب ہے. عام طور پر ہماری اردو زبان میں رقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ایک ایک جو ہے حرکت پر نظر رکھے، اور یہ عام طور پر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو شاعری میں، تو کہ کسی کا کہتے ہیں یہ میرا رقیب روسیہ ہے، کہ آدمی کو کسی سے محبت ہے، پتہ چلا کہ یہ بھی دوسرا شخص بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب یہ اس کی ایک ایک ادا پر نظر رکھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب کب آ رہا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے نہیں ملتا. یہ رقیب روسیہ کہا جاتا ہے اس کو عام طور. رقابت کے معنی اصل میں یہی ہے کہ دوسرے کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا. تو یقیناً اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، جو اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. کسی نے کہا نا کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو وہ رب بے نیاز. آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے. ہم بیٹھے بیٹھے جو ترچھی نگاہ سے کسی کو دیکھ رہے ہیں, یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کر دیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کام ہو گیا. یہی بیٹھے بیٹھے کسی کو اشارہ کر دیا, اس نے کہا اٹھ تو چل میں آ رہا ہوں. اب جو اشارہ کرنا تھا کر دیا. لیکن یہ چوریاں ہیں نا آنکھوں کی, ان چوریوں کو بھی اللہ جانتے ہیں, اور سینے کے اندر جو راز ہیں اللہ ان سے بھی واقف. جانتا ہے سب کو وہ رب بے نیاز, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں کی خیانتوں کو جانتے ہیں. تم جو اپنی نظریں بعض اوقات سیاہ چشمہ لگائے ہوئے, لوگ سمجھ رہے ہیں مجھ سے باتیں کر رہا, پتہ چلا دیکھ کسی اور کو رہا ہے. تو یہ جو خیانت ہے نا نظر کی, اللہ تعالیٰ سے اس کو جانتے ہیں, چاہے سامنے والا کو جانے نہ جانے. تو یعلم خائنۃ الاعین, تمہاری نگاہوں کی خیانتیں اس کو اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ ان سے بھی واقف. اس لیے میرے عزیز ہو, جب ہم کوئی کام کریں اگر ہم اس بات کا استحضار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں. ہم کس لوگوں سے تو شاید چھپا لیں, لیکن اللہ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے. اگر یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر گناہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آدمی نہیں کرے گا. میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس واقعے کو بیان اس لیے کر دیتا ہوں کہ آدمی, ہم سب لوگوں کو بھولنے کی عادت ہے, بھول جاتے ہیں, لیکن جب دوبارہ کوئی موقع آتا ہے یاد دلایا جاتا ہے تو یاد بھی آ جاتا ہے. بات یہ ہے, ہمارے ایک بزرگ انتقال ہو گیا ان کا, انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں یہ بات بیان کی اللہ تعالیٰ کے استحضار پر, اور یقیناً اس سے بہتر کوئی مثال آج تک مجھے نہیں ملی. فرمایا کہ دیکھو بھائی, اگر کوئی مرد اور عورت کسی کمرے میں ہو, برائی کے ارادے سے جمع ہوں, اور اچانک دونوں میں سے کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ جھیری میں سے کوئی بچہ جھانک رہا ہے, بڑا نہیں, کوئی جھیری میں سے بچہ جھانک رہا ہے, تو اس کے ارادوں پر اوس پڑ جائے گی, سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, صرف اس لیے کہ کوئی اس کو یہ استحضار ہو گیا کوئی دیکھ رہا ہے. تو چھوٹا سا بچہ اگر دیکھتا ہے, اس پر انسان کے ارادے ختم ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں یقینی طور پہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. اگر اس کا استحضار ہمیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بھائی رمضان المبارک میں آخری استحضار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدمی اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے, پانی موجود ہے لیکن نہیں پی رہا, حالانکہ وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے, لیکن آدمی سوچتا بھی اگر پیوں گا اللہ کو تو پتا چلے گا کہ میں نے پانی پیا, روزہ توڑ لیا, تو عند اللہ وہ روزہ ہمارا ہوگا نہیں. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم یہ عمل نہیں کرتے. تو یقیناً اسی طریقے سے باقی جو اعمال ہیں ان میں بھی اگر ہم اس بات کا استحضار کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر گناہوں کی طرف انسان مائل نہیں ہوگا. بہرحال یہاں پر اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے ہمیں. اور اسی طریقے سے یتیموں کے مالوں کی رعایت رکھنے کا میں حکم دیا. بعض اوقات کسی کا باپ بھی مر گیا, ماں بھی مر گئی, کوئی نہیں ہے بیچارے کا, تو اس کا مال اب وہ کسی دوسرے کے پاس چلا گیا, تو اس کے مال کی حفاظت, بالغ ہونے کے بعد اس کا مال اس تک پہنچانا, اس کے مال کی حفاظت کرنا, یہ سب اس کی ذمہ داری. اسی طریقے سے یہاں پر ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے, بعض اوقات بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ بعض کوئی لڑکی ہے بیچاری, اب وہ اس کا نکاح نہیں کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم خود ہی کر لیں, لیکن ساتھ میں ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ضروری نہیں کہ اس سے تم نکاح کرو, بلکہ تمہیں تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, ایک دو تین چار شادیاں تم کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی کو تم کسی ایک سے کرو, بلکہ اگر تمہیں اس کے علاوہ پسند ہے تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, شرعاً جن سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز. تو یہاں پر چار نکاحوں کے مسئلے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چار بیویوں تک رکھنے کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ جو شخص نکاح کر رہا ہے, شادی کر رہا ہے, وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ ان سب کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا. ورنہ عام طور پر آج ایک بیوی کے ساتھ بھی ہم انصاف نہیں کر پاتے. اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم جو ہے وہ خوف رکھتے ہو اس بات کا کہ عدل نہیں کر سکو گے, فواحدہ. لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اصل تو یہی ہے کہ چار ہوں, لیکن کہ اگر تم چار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو تو پھر فواحدہ, پھر ایک کافی. اور اس کو ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ عدل و انصاف کیا چیز ہے. ایک صاحب حضرت کی دو بیویاں تھیں, ایک صاحب تربوز لے کے آئے اور دو تربوز لائے تاکہ ایک تربوز ایک گھر میں بھیج دیں دوسرا دوسرے گھر میں بھیج دیں, لیکن حضرت نے اسی کے سامنے فرمایا کہ بھی چھری لے کے آؤ, اور چھری لا کر دونوں تربوز آدھے آدھے کٹوائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے کر کے اس طرح سے بھجوایا. اس نے کہا بھائی میں تو اسی لیے لائے تھے کہ ایک ایک بھجوا دو دونوں گھر میں. کہا کہ تمہیں کیا پتا میٹھا کون سا ہے پھیکا کون سا ہے. عدل و انصاف تو یہ, اب یہ تو صحیح نہیں کہ ایک ایک گھر میٹھا چلا جائے ایک ایک گھر پھیکا چلا جائے, اس لیے اس کو آدھا آدھا کروا کے دونوں میں سے آدھے آدھے تبدیل کرائے تاکہ وہاں جو جائے تو اگر ایک آدھا پھیکا ہے تو وہاں بھی پھیکا ہی جائے. یہ عدل و انصاف ہے, کون کر سکتا ہے یہ؟ اس لیے فرمایا کہ جب تم نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی, ایک ہی کا حق ادا کر دو بہت. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں, ظلم کے طور پہ کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہیں, انگارے بھر رہے ہیں. وسیسلمون سعیران, قریب و دوزخ میں جائیں گے. یاد رکھیے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ آگ کھا رہے ہو, حقیقت بظاہر تو وہ روٹی ہوتی ہے جو کھا رہا ہے, لقمہ ہو رہا ہے جو کھا رہا ہے, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ آگ ہے. یعنی وہ روٹی نہیں کھا رہا بلکہ وہ آگ کھا رہا ہے. اور اس کو پتا کب چلے گا؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی کہ واقعی ہم نے جو کچھ کیا تھا اس میں جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا وہ حقیقت میں روٹی نہیں تھی وہ, بلکہ وہ لقمہ حرام آگ بن گیا ہمارا. اگلے پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے وراثت کے قانون کو بیان کیا ہے کہ کس کے لیے کتنا حصہ ہے. اور یہاں اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے, ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ایسے معاملات سامنے آ جائیں, کسی کا انتقال ہو جائے, تو جتنا جلد ممکن ہو سکے وراثت جاری کرنی چاہیے. مکان بیچنا بھی پڑے تو بیچ کر جلد از جلد اس کے جو حقوق ہیں جو حصے ہیں وہ ورثہ کو ملنے چاہیے. بعض اوقات زندگی ساری گزر جاتی ہے اور جو حصے دار ہیں ان میں سے بےچارے بعض مر جاتے ہیں, پھر دوسرے بعض مر جاتے ہیں, اور جب کسی کو خیال آتا ہے تو پھر پیج در پیج مسائل سامنے ہوتے ہیں اور بڑے گمبھیر مسائل سامنے ہوتے ہیں, اور اس وقت جو ہے پھر وہ کوشش کرتے ہیں لیکن شاید اس وقت پورا حق صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پاتے. پھر اس لیے جلد از جلد اس معاملے کو کرنا چاہیے. جس زمانے میں تھوڑا بہت دین ہم میں تھا تو اس معاملے میں یہ کرتے, ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالروف صاحب سکھر بھی, ان کے والد مفتی عبدالحکیم صاحب, یہ دونوں ہی باپ بیٹے جو ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اور بڑے نیک بزرگ ہیں. حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بہرحال ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے جو والد تھے, ہندوستان میں جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا تو دفنانے کے بعد یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد سیدھے گھر پہ آتے اور کہتے کہ لاؤ بھائی جو سامان ہے نکالو باہر, اور پھر اسی وقت اس کو تقسیم کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے. یعنی یہ انتظار نہیں ہوتا تھا, آج تو اگر ایک مہینے بعد بھی کوئی کہنے لگا یار ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تم نے پیسوں کا مطالبہ کر دیا, آج اس کو برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اب وہ مال چونکہ ہمارا رہا نہیں, وہ متعلق ہو گیا ورثہ سے, اس لیے ورثہ کا مال ہے وہ, اس میں سے ایک سوئی برابر بھی استعمال کرنا اب ناجائز اور حرام ہے, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے, اور چونکہ وہ ضعیف بھی تھے بیمار بھی تھے تو حضرت کی اولاد نے ایک خمیرہ غالباً لا کر حضرت ڈاکٹر صاحب کو دیا کہ حضرت اس میں سے کچھ کھا لیں, یہ چونکہ طاقت کا ہے اس سے کچھ تھوڑا بہت تھکان دور ہو جائے گی طاقت آ جائے گی. تو دیکھیے اس موقع پر بھی مسائل کا یاد رہنا یہ ہے اہم بات. حضرت فرمایا کہ بھائی اب یہ مال تمہارا کہاں رہا, یہ تو اب ورثہ کا مال ہو گیا, لہذا جب تک سارے ورثہ یہاں موجود نہ ہوں اور وہ اجازت نہ دے دیں اس میں سے میرے لیے کھانا ناجائز اور حرام. اب حالانکہ کوئی کہتا صاحب ایک چمچ ہی دوسرا کھا لیتے تو کیا ہو جاتا, یہاں تو سارا کا سارا مال کھا جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے. یہاں فرمایا کہ نہیں, چنانچہ پھر حضرت کو بتایا گیا کہ بھئی یہاں سارے ورثہ موجود ہیں اور ماشاءاللہ سارے ورثہ عاقل و بالغ ہیں اور ان سب کی خواہش ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں, تب انہوں نے استعمال کیا. تو بہرحال یہ ہے اصل میں دیانت اور یہ ہے اصل میں مسائل کا استحضار کہ آدمی کو مسئلہ معلوم بھی ہو اور بوقت ضرورت اس پر عمل بھی ہو, ورنہ اگر کسی کو معلوم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو کیا فائدہ. پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گدھے پہ بہت ساری کتابیں لاد دی تو کتابیں لادنے سے تو وہ عالم نہیں بن جاتا. عالم تبھی ہے جب اس اپنے علم پر عمل ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل فرما دے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں. اسی طریقے سے یہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا طلاق کے سلسلے میں ہمارے یہاں عام طور پر مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی. میں تقریباً ہر رمضان المبارک میں یہاں جب پہنچتا ہوں تو اس مسئلے کو بیان بھی کرتا ہوں, اور وجہ اس میں یہ ہے کہ ابتلا بہت ہے اس میں. ہر آدمی جس کو ذرا غصہ چڑھا اس نے طلاق دے دی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی لوگ ایسے میری نظر میں ہیں. ایک خاتون ابھی چند ماہ پہلے ہی میرے پاس یہاں آئیں اور ان کا مطلب یہی تھا کہ شوہر نے طلاقیں دے دی, اور شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ دین پر چلنا تو آتا ہی نہیں, شرابیں وہ پیتے ہیں, بدکاریاں وہ کرتے ہیں, جاگیردارانہ ذہن ہے, اور نتیجتاً بیویوں کو طلاقیں دینے کے بعد جبران اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کو کچھ تھوڑا بہت یا تو دین کا درد تھا یا اس کے مظالم سے بہت تنگ آ چکی تھی, اس لیے اس نے کہا کہ ایسا تو مجھے کئی دفعہ دے چکا ہے طلاق. تو میں نے بہرحال اس کو دارالافتاء میں بھیجا کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور جا کر. اب جب وہاں پر چلے گئے تو اس نے پھر بھی کوشش کی اس بات کی کہ کسی طریقے سے میں جو ہے وہ یہ کہہ دوں کہ میں تو مسلمان ہی نہیں, میں تو کافر تھا, اس لیے میرا تمہارا نکاح ہی صحیح نہیں, لہٰذا دوبارہ نکاح کر لیتے. یعنی اس نے خود کہا یہ کہ میں تو نہ نماز پڑھتا ہوں, نہ روزہ رکھتا ہوں, نہ میں کوئی کرتا ہوں, میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. اب دیکھیے صرف اس عورت کو رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کافر تک کہنے کے لیے تیار. تو بہرحال یہ اس قسم کے معاملات ہیں کہ آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے, کچھ بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہی خواہشات نفسانی ہیں جس پر چلنے سے منع کیا ہے. تو بہرحال ان کو وہاں بھیجا, پھر انہوں نے بہرحال کیا معاملہ ہوا ان کو فتوے کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں, لیکن بہرحال یہ معاملات بڑے اہم ہیں. یاد رکھیے کہ شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے, اس طریقے کے مطابق اگر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر اور فائدے کی بات ہوتی ہے. ایک بات تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں مرد کو حاکم قرار دیا, الرجال قوامون علی النساء, لیکن حاکم اس حاکم کے معنی میں نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرے, بلکہ یہاں حاکم بمانے نگران ہے. جس طرح گھر کی نگرانی کوئی کرتا ہے تو یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کرنا شروع کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھیے تین چار جمع ہوتے ہیں اور کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی بڑے آپ ہیں, نگران آپ ہیں, امیر آپ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے اس کے کوئی غلام بن گئے, جو چاہے وہ کر لے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب امور کی نگرانی تم کرو گے, معاملات تم سنبھالو گے, دیکھو گے جو بھی معاملات ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں. تو اس لیے ایک بات تو یہ فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء, لوگ عورتوں پر مردوں کو اللہ رب العزت نے نگران بنا دیا ان کا. اور یہاں دو باتیں ہیں اس قوامیت کی وجہ سے کی, کہ کیا وجہ کیوں کیا ہے, دو وجہ. ایک ہے فیما فضل اللہ بعضہم علی بعض, ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر, اس لیے مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی ہے, تو یہ تو ایسی وجہ ہے کہ جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, ایسے ہی جیسے کہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ رسول ہیں, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اس فضیلت کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے عورت پر, تو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے, ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ بیما انفقو من اموالہم, عورتوں پر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. باپ ہے تو بیٹی پر خرچ کر رہا ہے, شوہر ہے تو بیوی پر خرچ کر رہا ہے, اسی طریقے سے بھائی ہے تو بہن پر خرچ کر رہا ہے. تو اصل اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی نہیں. نہ نفقہ کمانا, باہر سے کما کر لا کے دینا, یہ ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے یہاں مرد ہی نہیں ہے اور عورتیں مجبور ہیں, کوئی اور کما کر لا کے دینے والا نہیں ہے, تو پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی کما کر لا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وہ طریقے اختیار کرے جس میں اس کی عزت محفوظ رہے. تو بہرحال یہ دو وجہ بیان فرمائی ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ نے اسے فضیلت دی ہے, اور دوسری یہ کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. اب آگے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, تو ان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے جو نیک عورتیں ہوں, فرما بردار ہوں, اور اللہ تعالی نے جو عورتوں کو ایک خاص وصف عطا فرمائی ہے اپنی عزت کی حفاظت کی, کیونکہ یہ وصف عورتوں میں بدرجہ اتم ہوتا ہے مردوں سے بھی زیادہ. کسی کی بالکل حیا ہی ختم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ اللہ رب العزت نے عورت میں جو شرم رکھی ہے, حیا رکھی ہے, وہ مردوں کے بنسبت زیادہ ہے. یعنی عموم یہی ہے. البتہ فرمایا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عورت نافرمان ہو گئی، اس کی بات نہیں مانتی، تو پہلے درجے میں فرمایا کہ طلاق نہ دو، جھگڑو مت، بلکہ فائزوہن، تم اس کو وعد و نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بھئی طریقہ صحیح نہیں ہے. وہجروہن فی المضاجی، اگر اس سے بھی سمجھے نہیں سمجھے تو پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اپنا بستر الگ کر لو. لیکن یہاں پر شہری نے بتا دیا بھائی گھر سے الگ مت کرو، اس میں فتنہ ہے، ہاں بس بستر الگ کر لو. اور تیسرے درجے میں فرمایا کہ وضربوہن، انہیں تم مار بھی سکتے ہو، لیکن یہ مارنا اس کی وضاحت فقہ نے فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم پر کوئی نشان آئے، بلکہ اس طریقے سے کہ اس کو صرف یہ احساس ہو جائے کہ بھئی ابھی تو یہ زبانی کلامی مجھے سمجھا رہا ہے لیکن بعد میں ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، اس درجے میں کم از کم ہو کہ اس کو اس بات کا احساس ہو. تو اگر شریف عورت ہے تو بعض و نصیحت سے سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر اس سے بھی سمجھ میں نہیں آئی تو دوسرے درجہ یعنی بستر الگ کر دیا تو سمجھ شریف عورت کے لیے ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر ورنہ وضربوہن، تو تیسرا درجہ ہے، آخری درجہ. لیکن اس سے یاد رکھیے کہ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں لیکن آپ نے زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی ایسا کام کرتے ہی نہیں، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے جناب آج ہی جا کے لٹھ لے کے اور جناب کٹائی شروع کر دیں کہ جی مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا پٹائی کر سکتے ہیں، سارا الزام صبح پتہ چلا میرے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے آپ نے کیا درس دے دیا لوگوں کو، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے ان کی سرزنش کہ وہ سمجھ جائیں بات کو کہ بھئی ایسا نہ کریں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر تمہاری اطاعت کرنی شروع کر دیں، تمہاری فرما بردار بن جائیں، تمہاری بات مان لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو تم بھی ان کے اب در پہ مت ہو، چھوڑ دو ان کو پھر. ان اللہ کان علیا کبیرا. اور آگے فرما وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم یہ خوف رکھو کہ بھئی اب جدائی لازمی ہے، یعنی سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن اب کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے درمیان اب کوئی جدائی آ جائے، تو پھر بھی فرمایا فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلیہ، تو تمہیں چاہیے کہ ایک حکم منصف مرد کے خاندان میں سے لو، ایک عورت کے خاندان میں سے لو، یعنی ان کے جو بڑے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں سے کم از کم دو آدمیوں کو جمع کرو. اور اللہ فرما رہے کہ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیق فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ صلح فرما دیں گے، اگر دونوں کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ طریقے سارے اختیار کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا، اب یہ ہے اول تو یہ جب حاکم بیٹھ گئے، حکم بیٹھ گئے، اور انہوں نے دو یعنی دو مرد، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرد بھی عورت بھی کہے کہ بھئی ہمارے یہ حکم ہیں دونوں اور جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اب اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھئی تم آپس میں مل کر رہو، طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے، اپنے معاملات کو درست کر لو، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بالفرض اگر دونوں یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھئی اب صورت ایسی ہے کہ نباہ ممکن نہیں ہے، تو پھر بھی اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک طلاق دے دو بس. اب یہ ایک جو طلاق دی ہے، یہ طلاق بھی دی جائے گی پاکی کے زمانے میں، طہر کے زمانے میں. اب اگر دونوں کو احساس ہو گیا طہارت کا زمانہ میں طلاق دی گئی، اب لازم بات ہے کہ پہلا ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو یہ عدت ختم ہوگی. گویا کہ تین حیض تک ان کے پاس وقت ہے کہ وہ چاہیں تو اس میں رجوع کر سکتے ہیں. اب اگر دونوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، بھائی ہمارے بچے ہیں اس لیے ہمیں جدائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کم از کم بچوں کی خاطر ہی صحیح، تو اب ان کے پاس وقت موجود ہے، اب چاہیں تو یہ بغیر کسی نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. شوہر بیوی کے پاس چلا جائے، زبانی کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، ہو گیا اس، پھر سے وہ بیوی اس کی ہے. تو دیکھیں ایک طلاق کا یہ فائدہ ہوا. اور بالفرض اگر رجوع نہیں کرتا اور وہ تینوں حیض کا زمانہ گزر گیا، تو یہ جو طلاق ہے ایک طلاق، یہ طلاق بائن ہو جائے گی. اور طلاق بائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی، اب چاہے تو وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. بھائی تین طلاقوں کا بھی تو یہی فائدہ ہوتا نا کہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، جہاں جی چاہے نکاح کرے. تو یہ ایک طلاق سے بھی وہی فائدہ ہے، اگر اس نے رجوع نہیں کیا مدت کے اندر تو وہ طلاق بائن ہو گئی، عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ عورت کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو میرے ساتھ رہے، نکاح ختم ہو گیا. اب عورت چاہے تو اپنا نکاح جہاں چاہے کرے، عدت گزر گئی اس کی، ختم. تو جو فائدہ تین طلاقوں کے بعد ہے وہ ایک طلاق سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ کہ جب رجوع بھی نہیں کیا طلاق بھی ہو گئی، اب اگر سال بعد، دو سال کے بعد، مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے خامہ خامہ اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو مجبور کیا طلاق پر. اب اگر نکاح کرنا چاہیں پھر سے نکاح کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک طلاق کا ہی فائدہ ہوا, دو سال بعد دس سال کے بعد بھی اگر چاہیں تو پھر سے نکاح کر کے پھر سے میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. یہاں جب تین طلاقیں دے دیتے ہیں پھر بیچارے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اس مولوی صاحب کے پاس اس مولوی صاحب کے پاس, اور پھر جناب کوئی نہیں ملتا اسے تو پھر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جن کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تین کیا 300 دے دو تب بھی نہیں ہوتی تم ساتھ رہو. وہ جناب کہتے ہیں لو جی میں تو فتویٰ لے کے آ گیا مولوی صاحب, سب کو دکھاتا پھرتا ہے. پھر پہلے تیرا کیا مسئلہ تھا بھائی, پہلے تو کیا تھا, یا تو اسی پر چلتا رہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اب تو نے اپنا مسئلہ ہی بدل ڈالا. تو یہی تو خواہشات نفسانی, یہ پیروی ہے خواہش نفسانی کی, اپنی ناجائز خواہش کی اتباع کر رہا ہے کہ شیطان اس کو جو راستہ دکھا. جو حضرات قائل ہیں یعنی اپنے مسلک کے مطابق اگر وہ تین کیا 30 بھی دے دے ان کے ہاں ایک ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. بات یہ ہے کہ ہم جب اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں تو ان کے مسلک کے مطابق چاروں فقہا کے نزدیک اگر کسی نے تین طلاقیں دے دیں چاہے وہ ایک وقت میں دے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مقام پر دے طلاق واقع ہو جاتی ہیں. بعض جاہل کہتے ہیں صاحب حمل سے ہے, یعنی سمجھتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی. ارے بھائی اگر کسی کو گولی مارو گے تو کیا حمل میں مرے گی نہیں, وہ حمل میں بھی مر جائے گی. تو یاد رکھیے حمل تو دور کی بات ہے, اگر کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اکیلا بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی, چاہے کسی نے سنا یا نہیں سنا, گواہ موجود ہے یا نہیں ہے, جب اس نے کہہ دیا, کیونکہ یہ معاملہ خالصتاً مرد سے تعلق رکھتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے خط لکھ دیا بیوی کو, وہ خط عورت نے پڑھا یا نہ پڑھا, جب لکھ دیا طلاق واقع ہو گئی. بعض اوقات آپ نے ڈراموں میں اور اس قسم کی چیزوں میں لوگ آگے بتاتے ہیں کہ صاحب وہ تو عورت کو خط تو ملا ہی نہیں, اس نے پڑھنے سے پہلے ہی پھاڑ دیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, 10 دفعہ پھاڑ دے وہ طلاق تو ہو گئی, کیونکہ شوہر نے جب دی طلاق واقع ہو گئی. اب وہ اس تک پہنچے یا نہ پہنچے, البتہ اگر وہ ایسے زمانے میں پہنچے گی عدت کا زمانہ گزر گیا تو عدت گزر جائے گی, اور اگر پہلے سے ابھی جلدی پہنچ گئی اطلاع تو عدت میں بیٹھ جائے عدت کر لے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شریعت کو سیکھنا چاہیے, نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جو کام ہم تین طلاقوں سے لیتے ہیں وہ ایک طلاق سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا ایک طلاق کے بعد کسی نے رجوع کر لیا, رجوع کرنے کے بعد سال دو سال تین سال گاڑی چلی پھر گڑبڑ ہو گئی, پھر آپ ایک طلاق دے سکتے ہیں, پھر وہ طلاق رجی ہوگی, یعنی اس میں بھی رجوع کرنے کا حق ہوگا آپ کو. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر اس سے بھی رجوع کر لیا معاملہ ٹھیک ہو گئے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس کے بعد صرف ایک حق باقی رہ جاتا. اب اگر طلاق دے گا تو پھر اس کے پاس کوئی صورت باقی نہیں رہے گی. تو بہرحال یہ طریقہ دین نے شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے سکھایا ہے اسی لیے تاکہ بلا وجہ جو ہے وہ بلا ضرورت طلاقوں کی نوبت نہ آئے. طلاق دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے, اللہ کے نزدیک سب سے مبغوث ترین عمل جو ہے وہ طلاق, لیکن بعض اوقات بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا, تو اس سے نکلنے کے لیے بہرحال ایک صورت رکھی ہے شریعت نے. اب اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حلالہ حلالہ کیا چیز, یا اس کو بھی سمجھ لیں. بات یہ شریعت نے صرف اتنی بات کہی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اگر کسی نے طلاق دے دی اس کو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے. یعنی کسی نے اگر تین طلاقیں دے دی ہیں, اول تو شریعت نے کہا الطلاق مرتان, دو طلاقیں تو ایسی ہیں کہ جس میں تم رجوع کر سکتے ہو, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, چاہو تو قاعدے کے مطابق رکھ لو رجوع کر لو یا ان کو چھوڑ دو تمہاری مرضی. لیکن اگر تیسری طلاق دے دی فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ عورت دوسرا نکاح کرے. اب دوسرا نکاح کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھی تم ضرور اس سے طلاق لو, مطلب کون کہتا ہے, شریعت نے تو یہ نہیں کہا. اگر وہ شوہر جس سے اب نکاح کیا ہے از خود وہ طلاق دے دے یا مر جائے انتقال ہو جائے تو اب پہلے شوہر کے لیے حلال, یہ حلالہ ہے صرف. ورنہ اگر کوئی طے کر کے جو کچھ کرتے ہیں آج کل جو معاملہ کھیل بنا رکھا ہے, یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحللۃ والمحللہ, حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ بلا وجہ کا ادھر سے ادھر لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں اور اس میں پھر دین کو بدنام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے دین نے ایسا کچھ نہیں کہا، دین کہتے تو ایک حکم بتا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد پھر جب انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد پتہ یہ چلا دی کہ شریعت کے بعد میں کوئی شرم نہیں، تو وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو دوسرا شوہر ہے اس کے بارے میں فرمایا، یعنی اس کی مردانگی کے بارے میں فرمایا کہ ہوا کہت بتی سعود، وہ تو کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، مطلب یہ کہ اس میں کچھ ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو؟ مطلب آپ سمجھ گئے کہ بھئی اب یہاں جب دوسرا اس نے نکاح کر لیا اور یہاں اس کو محسوس ہوا کہ یہ ایسا معاملہ ہے یہاں پر، تو اب یہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو؟ نے کہا. تو فرمایا کہ جب تک تو اس کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تیرا نہ چلے، اس وقت تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جائے. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ محض نکاح بھی کافی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی دوسرا نکاح کر دو اور بس طلاق لے لو اور پہلے شوہر سے بھی شادی کر دو، اس طرح کے بھی بہت سے لوگ بسے ہوئے ہیں آج، لیکن بسے ہوئے نہیں ہیں، یہ برباد ہیں. یاد رکھیے شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا اور اس کے طریقوں کو تہس نہس کرنا، اپنے آپ کو تہس نہس کرنا ہے. شریعت کے احکام ماننے میں ہمارے لیے صلاح و فلاح ہے، ہماری خیر ہے، ہمارے معاشرت کی خیر ہے، پورے معاشرے کی اصلاح ہے. ورنہ عام طور پر جو ہے وہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ حرام کاری ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں تو کھلم کھلا اس طرح کے عمل جب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے تو مقاطعہ کرنا چاہیے. دینی غیرت کا تقاضا تو یہی ہے. اب اگر غیرت دینی نہ باقی رہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ دین کی غیرت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھلم کھلا اس طرح حرام کا ارتکاب کر رہا ہو تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ معاشی انقطاع کرنا چاہیے، مقاطعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، توبہ کریں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. التائب من ذنبی کم اللہ ذنبلا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. بہرحال آج وقت ہو چکا آپ کا، اس لیے بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق ادا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق ادا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.